لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم درود بجي محمد وآل محمد حضرت محترم فوز عظیم کے عنوان سے عاشورہ تفسیر فوز عظیم آج ہمارا ساتھ مروز قرآن کریم کی آیات میں فوز عظیم کو جہاں خدا نے بیان کیا اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہے تاکہ ہم بھی اس فوز عظیم تک پہنچنے کے قابل بن سکیں. مقدماتی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے. انسان کامیابی چاہتا ہے, نجات چاہتا ہے, فلاح چاہتا ہے, سعادت چاہتا ہے اور اسی کے لیے انسان کی تمام تگ و دو ہے. بس صرف بات اتنی سی ہے کہ چونکہ انسان کو انسان کہنے کی بہت سی وجوہات بیان کی گئیں. ایک عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ سمی الانسان الانسان لأنه ینسا, انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ انسان نسیان سے ہے. نسیان یعنی بھلا دینے والا, انسان بھول جاتا ہے. اور ظاہراً اسی کی طرف اشارہ اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو مختلف قرآن کریم کے سوروں کے اندر مخصوصاً سورہ یاسین کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ الم آحد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین, کہ کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ یہ کام نہیں کرو گے. یہ جو انداز قرآنی ہے یہ ایک گزشتہ چیز کے بارے میں ہے کہ دیکھو ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تم نے یہ کام نہیں کیا. یعنی ایک انسان جب ایک مرحلے سے گزر جاتا ہے اور کسی کام کو اس نے انجام نہ دیا ہو تو معمولاً انسان اس انداز میں بات کرتا ہے کہ کیا یہ بات نہیں ہوئی تھی, کیا یہ طے نہیں ہوا تھا, کیا ہم نے یہ قول و پیمان آپس میں طے نہیں کیا تھا. یہ انداز ہے, لہذا انسان بھول جاتا ہے. قرآن میں سورہ یاسین کے اندر اسی طرح ہے, یا عالم زر کا جو تذکرہ ہے اس میں بھی خداوند عالم نے ایسے ہی بیان کیا کہ ہم نے تم کو بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا, تمام چیزیں تھیں اور تم نے بھلا دیا. اسی طرح انسان کو کہا گیا کہ سمی الانسان الانسان لأنه ینسا, انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے. اس کو اب بھول جانے کے نتیجے میں کیا چیز ہے؟ تذکر ہے. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, ذکر کرو, یاد دلاؤ, ریمائنڈ کرواؤ تاکہ اس ریمائنڈر سے مؤمنوں کو فائدہ پہنچے. بس یہ بنیاد ہے دین کے اندر انبیاء علیہ السلام کے مسلسل بھیجے جانے کی. انبیاء علیہ السلام کے مسلسل بھیجے جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں ان کے اوصیاء کی. تو خدا مند عالم انسان کو جانتا ہے کہ انسان بھول جائے گا, لہذا خدا کہتا ہے کیا کرو؟ یاد دلاؤ. یہ دین کا بنیادی اصول ہے. عزیزان محترم, قرآن کریم نے انسان کی نجات اور ہدایت کے راستے کو بیان کیا. مختلف راستے انسان اپنی سعادت کے لیے اپناتا ہے لیکن خدا وند عالم اس راستے کو صحیح نہیں سمجھتا. اسی لیے بہتر یہ کہ انسان قرآن سے سعادت کے راستے کو سمجھے. اہل کربلا جس چیز پر عمل کر گئے امام حسین کے اصحاب, اس کی جانب انسان اپنے قدم کو بڑھائے. یہ مقدمہ بیان کرنا بعض وقت ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے نئے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو گفتگو میں وہ شامل ہو سکیں۔ لہذا آپ کے سامنے مسلسل بیان ہوا، قرآن کریم کے ان آیات کا ذکر ہوا، آج جن آیات کو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سورہ مبارکہ حدید کی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر خداوند عالم نے فوز عظیم تک پہنچنے والوں کی خبر دی ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن کے جس دن آپ دیکھیں گے مؤمنین اور مؤمنات، یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، اب ان مومنوں کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دہنی جانب چل رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار، اور اس دن بشارت ہے ان کے لیے تمہارے لیے ان جنتوں کی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو فوز عظیم ہے، یعنی یہی وہ عظیم کامیابی ہے کہ جس تک ایک مومن کو پہنچنا چاہیے۔ یہ جو فوز عظیم ہے یہ ایک نتیجہ ہے عزیزان محترم، ایک نتیجے تک مومن پہنچے گا جس کی خبر خدا نے قرآن کریم میں دی ہے۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے بہت سی آیات میں آئندہ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کو بیان کیا ہے، اس آئندہ پیش آنے والوں کے اندر دنیا میں جو پیش آئے گا اس کو بھی بیان کیا، جیسے رسول اللہ کو فتح مکہ کی خبر دی گئی، سورہ مبارک نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا یہ فتح مکہ کی خبر تھی، فتح مکہ سے پہلے یہ سورہ نصر نازل ہوئی، اور اس کے کانٹینٹ کو جب آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کی حالت کو دیکھیں گے ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ پہلے نازل ہوئی بشارت ہے۔ اس دن کے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، کیا ہوگا اس دن؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصر مدد اور فتح، خدا بیان کر رہا ہے کہ بعض دفعہ خدا کی مدد ہے فتح شاید نہ ہو، جیسے جنگ احد کے اندر، البتہ اس کا نقص ہے وہ مسلمانوں کی طرف پلٹ کے جاتا ہے، وہاں بھی خدا کا وعدہ تھا، اور سورہ آل عمران میں اس کی جانب بھی اشارہ ہے کہ خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تمہیں نصر تک لے آیا، پہلے مرحلے میں پہلے حملے میں دشمن کو بھاگنا پڑا، دشمن بھاگ کر گیا، تم نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا، تم نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، تم نے گھاٹی چھوڑ دی، تم نے مال غنیمت کے چکر میں اپنی لگائی ہوئی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اب جب تم نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، تو پھر تمہیں شکست ہو گئی۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ جو فتح آئے گی اس کے اندر آپ کیا دیکھیں گے؟ ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اس فتح کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یعنی فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لانے کا عمل تھا وہ ایک افراد ایک فرد تھا، دو افراد تھے، ایک قبیلہ آ گیا، ایک خاندان آ گیا، وہ دین لے کر آیا۔ فتح مکہ کے بعد چونکہ اب تمام چیزیں آشکار ہو گئیں، فتح مکہ کے موقع پر ہی یہ آیت، جس وقت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں داخل ہو کر بتوں کو رسول اللہ کے ساتھ توڑ رہے تھے، تو یہ آیت آئی تھی، وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پورا کا پورا حق آ چکا ہے، جا الحق الف لام کے ساتھ ہے، الحق یعنی مکمل حق آ چکا، اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اب عبادت غاروں میں اور صحراؤں میں اور باغوں میں نہیں ہے، اب اس کعبے کے سامنے مسلمان کلمہ توحید کا ورد کرے گا، جا الحق وزحق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، لہذا جب باطل مٹ گیا، پہلا اثر باطل کے مٹنے کا کیا آیا؟ تمام بتوں کو توڑ دیا گیا، تمام بڑے بڑے بتوں کو توڑا گیا، لہذا یہ حق جب کھل گیا، آشکار ہو گیا، اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، موضوع میرا کچھ اور تھا لیکن تمیز میں نکل گیا، کہ اس کے پیچھے جو مکے کے اندر قائم ابو سفیان اور مشرکوں کی ایک طاقت تھی، اس کا بت بھی ٹوٹ گیا، یعنی وہ ظاہری بت جو کعبے کے اندر رکھے تھے وہ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے، جو اپنی شخصیت کے بت بنائے ہوئے تھے ابو امیہ کی جانب سے، یعنی اس نے جو ہے ابو سفیان نے اور مشرکوں نے جو اپنے آپ کو قدرت مند بنا کے پیش کرتے تھے، لوگ ان کی ہیبت سے ڈرتے تھے، ان کی ہیبت کا بت بھی ٹوٹ گیا، یہ اگر کچھ کرنے والے ہوتے تو کر لیتے، کچھ نہیں کر پائے، رسول اللہ اسی مکے سے جہاں سے اذیتوں کے ساتھ نکلے تھے، وہاں انتہائی آسانی کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے نکل کر آئے اور مکے کے اندر آ کر انہوں نے جو ہے وہ کلمہ توحید کو پھیلا دیا. بت ٹوٹ گئے سارے, حتیٰ ابو سفیان کی شخصیت کا بت ٹوٹ گیا. اب جب یہ بت ٹوٹ گئے اب کچھ بھی نہیں بچا اسلام کے لیے, پھر اب کوئی رکاوٹ نہیں بچی. لہٰذا اب کیا ہوگا, یدخلونا, اب کیا ہوگا, لوگ ورائت الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجا. اب ایک ایک دو دو لوگ نہیں آئیں گے, فوج در فوج آئیں گے اس گروہ کے, اس اسلام کے اندر داخل ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا, آہستہ آہستہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے پرچم تلے آ گیا. یہ وعدہ الہی تھا, خدا عالم نے اپنے وعدے کو پورا کیا. آئندہ کی خبر تھی جو خدا نے پہلے دی, ایسے متعدد آیات ہیں. اسی طرح عالم آخرت کے حوالے سے ہے کہ خدا بند عالم نے متعدد چیزوں کو بیان کیا, جو ہونے والا ہے, جو آئندہ پیش آئے گا, جو میرے اور آپ کے ساتھ پیش آئے گا, اور اس کے اندر میرا اور آپ کا اپنا انتخاب بھی ہوگا, کردار بھی ہوگا. یہ فوز عظیم تک جو پہنچنے کا سلسلہ ہے, جو سیر ہے, جو حرکت ہے, عزیزان محترم, یہ حرکت اختیاری حرکت ہے. انسان اپنے اختیار سے یا فوز عظیم تک پہنچے گا یا اس کے راستے سے نکل جائے گا. جو آپ کے سامنے آیت کل تک بیان ہوئی اس کے اندر یہی آیا, آیت کل آپ کے سامنے پڑھی تھی, اس کے اندر سورہ احزاب کی آیت میں کیا راستہ بتایا تھا خدا نے فوز عظیم تک پہنچنے کا؟ قولوا قولاً سدیدا, سچائی کے ساتھ عمل کرو. سچائی کے ساتھ عمل کرو گے نتائج ہوں گے. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا خدا. یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اس کے بعد خدا نے کہا یہ فوز عظیم ہے. آج کی آیت خدا خبر دے رہا ہے, یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم, اس دن آپ دیکھیں گے کہ مؤمنین ایسے عالم حرکت میں ہیں کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہے. وَبِأَيْمَانِهِمْ, اور ان کی دانی طرف چل رہا ہے. بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّات, آج کے دن بشارت ہے ان کو, جنتوں کی جنات جمع ہے, ایک جنت نہیں ہے یعنی باغات ہیں, ایک چیز نہیں ہے. خدا عالم کثیر نعمت عطا کر رہا ہے. جنات ان تجری من تحت الانہار, ان کے پاؤں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک ھو الفوز العظیم, یہی فوز عظیم پر پہنچنے والا گروہ ہے. کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ یعنی جس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا, اس جگہ تک پہنچا, یعنی قیامت کے اندر, کہ انسان اپنے نور کے ساتھ حرکت کرنے کے قابل بنے گا, تو یہ فوز عظیم ہے. آج کا نقطہ اسی آیت پر مرکوز رہے گا. درود پڑی محمد والے محمد پر. اس کو آیت اللہ جوادی آمولی اپنی اسی آیت کی تفسیر میں, جو سورہ حدید کی آیت ہے, اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن, جس وقت قیامت ہوگی, آپ کو معلوم ہے قیامت کی خصوصیات میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت سے پہلے ستارے تباہ ہو جائیں گے, زمین کا نظام تبدیل ہو جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اس دن یہ آسمان اور زمین کا نظام نہیں ہوگا, سیارے ستارے سب تباہ ہو جائیں گے. قیامت ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیں گی. تو جب یہ زمین کا نظام نہیں ہوگا تو پھر ہمارے ہاں اس نظام کے اندر ہم نور کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ سورج سے حاصل کرتے ہیں, سورج سے حاصل کرتے ہیں. اس دن سورج نہیں ہوگا. یوم لا شمس ولا زمہریرہ کی آیت ہے کہ اس دن کوئی نہ سورج ہوگا نہ کوئی روشنی ہوگی. اس دن کیا ہوگا؟ اس دن انسان کا اپنا نور ہوگا, اپنا نور ہوگا جو انسان کی رہنمائی کرے گا. قرآن کی آیات ہیں, توجہ رکھیے گا. آیا یہ نور, آیت اللہ جوادی عملی بیان فرماتے ہیں, آیا یہ نور انسان کو وہاں جا کر دیا جائے گا؟ وہاں کوئی چیز ہوگی جس سے یہ نور دیا جائے گا؟ وہاں یہ نور لینے کی قابلیت انسان کے اندر ہوگی؟ اس کا جواب اگلی آیات میں ہے, جب میں انشاءاللہ اگلی آیت پڑھوں گا. وہاں ایسا نہیں ہوگا, وہاں انسان اس نور کو نہیں لے پائے گا. وہاں جو خود سے نورانیت کے اندر یہاں سے سفر کر کے جائے گا, وہ نور فقط اس کے پاس ہوگا. توجہ رکھیے گا نہایت کی طرف, ہم سب سے متعلق ہے. اور یہ نور کتنا ہوگا؟ جتنا انسان کا ایمان ہوگا. ایمان کے مرتبے سے تعلق رکھتا ہے یہ نور. عزیزوں, خدا بند عالم نے ہم کو اس نور کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. ہم سب کے پاس ایک نور ایمان موجود ہے, جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے. جو فطرت الہی پر پیدا ہونا ہے یہ نورانیت ہے جو خدا نے ہر انسان کے اندر رکھی. اس کا ماحول ہوتا ہے کہ یا اس نورانیت کو مار دیتا ہے, اس چراغ کو بجھا دیتا ہے, یا اس چراغ کو مزید جو ہے وہ اس کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے. میں اور آپ قیامت کے دن اپنے ہی نور کے ساتھ محشور ہوں گے. اس نور کو جلا بخشنے کے لیے ہماری سعادت خوش نصیبی کہیے کہ اس نور کو جلا بخشنے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں امام حسین کا فرش عزا عطا کیا ہے. فرش درود پڑھیے محمد والے محمد. اس نورانیت کو کامل کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں اپنے حبیب سے وابستہ کیا, اپنے حبیب کے بعد ان کے وسیع برق سے وابستہ کیا, تعلق بنایا. انا و علی من نور واحد. پہلے اس سے پہلے کیا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری, خدا نے جو سب سے پہلے خلق کیا وہ کیا خلق کیا؟ رسول اللہ نے کس چیز سے اپنا تعارف کروایا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری, خدا نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا, خدا تھا اور کچھ نہیں تھا. اور خدا کے بعد جو دوسری کوئی ہستی اگر اس کائنات میں وجود آئی ہے تو وہ خدا وند عالم جو رسول اللہ کی ہستی ہے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. پھر بیان کیا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. بس توجہ رکھیے گا, نہ امام علی علیہ السلام ادھر عالم معنی میں رسول اللہ سے جدا ہیں, نہ اس دنیا میں آنے کے بعد جدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینے کے اندر جب معاشرہ قائم کیا تو اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا, ایک عمل انجام دیا, اخوت کا عمل. مسجد میں سب بیٹھے ہیں, جو جگہ تھی اس وقت تمام اصحاب مہاجرین انصار سب موجود ہیں. اب رسول اللہ نے ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. ہمارے یہاں 18 ذی الحج کو ایک عمل ہے جس کو مستحب عمل کہا جاتا ہے کہ جب 18 ذی الحج آئے تو مومنین ایک دوسرے کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھیں. عربی کے کچھ جملے ہیں, انہیں اپنی زبان میں بھی دہرایا جا سکتا ہے کہ میں آج کے دن اے برادر مومن تجھ سے یہ عہد کر رہا ہوں کہ تو میرا اللہ کی راہ میں بھائی ہے, میرا اخی ہے, میرا بھائی ہے. کل مومنین جو ہے آپس میں بھائی ہیں. بیان کیا گیا حدیث میں, حدیث 18 ذی الحج کو کہا گیا پڑھو. اس کے اندر پھر یہ کہا گیا کہ اے میرے بھائی میں تم سے اپنے تمام حقوق کو معاف کرتا ہوں, چونکہ جب بھائی کہہ دیا تو بہت سارے حقوق گردن پر آ جائیں گے. پھر دیکھ بھال, خیال کرنا, بیمار اگر ہو جائے تو تیمارداری کرنا, مالی مدد کرنا, یہ ساری چیزیں گردن پر آئیں گی اس عہد کے تحت. لہٰذا اسی کے اندر ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے جملے پڑھو, تم میرے بھائی ہو لیکن میں اپنے تمام مالی حقوق تمہاری گردن سے ثابت کر رہا ہوں. یعنی ٹھیک ہے, میں اور تم, اب یہ عمل میں نے دیکھا مسجدوں میں انجام پاتا ہے. میں اس مثال کو محسوس کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے آپ ایک مسجد میں بیٹھے ہیں, وہاں 18 ذی الحج کا دن ہے. اب 18 ذی الحج میں عالم نے کہا بھائی آج سب صیغہ اخوت پڑھتے ہیں. آپ کسی اور علاقے سے مسجد میں گئے ہیں, کوئی کسی اور علاقے سے آئے ہوئے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالے, آپ نے صیغہ اخوت پڑھ لیا. اب اس مسجد کے بعد نماز کے بعد ملاقات تو نہیں ہونی آپ کی آپس میں, لیکن ایک رشتہ قائم ہو گیا. لہٰذا رشتہ آپ نے قائم کیا, آپ نے اختیار سے کیا, تو اس کے فرائض آ جائیں گے آپ کے اوپر. لہذا اس میں جو مالی اور دنیاوی اعتبار سے حقوق ہیں ان کو ثابت کرنے کے بھی الفاظ ہیں کہ میں تمام حقوق ثابت کرتا ہوں, مالی حقوق ثابت کر رہا ہوں, دوسرے حقوق ثابت کر رہا ہوں, فقط ایک حق تمہاری اور میری گردن پر باقی رہے گا چونکہ میں اور تم بھائی بن چکے ہیں. کیا حق ہے؟ کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور اس قیامت کے میدان میں خداوند عالم اگر تمہیں صاحب شفاعت کرے گا تو میں یہ حق تمہاری گردن پر رکھتا ہوں کہ تم میرا ہاتھ تھام کر میری شفاعت کرو گے, اور اگر میں صاحب شفاعت ہو گیا, خدا نے مجھے شفاعت کا حق ادا کیا, تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے برادر مومن میں یاد رکھوں گا کہ تو میرا بھائی بنا تھا, اس دن میں تجھے شفاعت کر کے نجات دوں گا. کتنا خوبصورت مکتب ہے, کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر. یعنی واقعی ایک انسان ایک بھائی کے ساتھ ایسے بات کرے بس. لہذا یہ حقوق ہیں. رسول اللہ نے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھی بنا دیا, ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. امام علی علیہ السلام ایک گوشے میں افسردہ بیٹھے ہیں, افسردہ بیٹھے رہے امام علی علیہ السلام, تمام لوگ بھائی بن گئے, مہاجر انصار سب ختم ہو گئے. اللہ کے رسول نے دیکھا علی علیہ السلام افسردہ ہے. پوچھا علی افسردگی کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، مہاجرین انصار میں سے سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، میرا کسی کو بھائی قرار نہیں دیا۔ رسول اللہ نے کہا علی تم جیسا ہوگا تو اس کو تمہارا بھائی قرار دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے امام علی کے ہاتھ پکڑا اور کہا اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ضرور پڑھی محمد والے محمد، خوب جدائی نہیں ہے، بس انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ ہمارے ماننے والے ہمارے نور سے خلق ہوئے ہیں، لہذا ہمارے پاس ایک نورانیت ہے، خدا نے یہ نورانیت دے کر بھیجا ہے، اس کو سنبھالنا فوز عظیم ہے، اس نورانیت کی حفاظت، اس چراغ کی حفاظت یہ فوز عظیم ہے، کامیابی ہے۔ شیطان کا حملہ، ہم بار بار شیطان کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو لوگ روز سن رہے ہیں وہ آشنا ہو چکے ہیں ان باتوں سے کہ شیطان ہی ازلی دشمن ہے، اس نے دشمنی کی ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں اور آپ اپنے اس نورانی وجود کو سالم لے جائیں، وہ نہیں چاہتا، برباد کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ اپنی پوری کوشش کرے گا۔ قرآن نے کہا کہ جس نے اپنی اس نورانیت کو بچایا، یوم ترى المؤمنین والمؤمنات، اے حبیب اس دن آپ دیکھیں گے کہ جو اپنے اس نور کو بچا کر لایا، اس کا نور اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اس کا نور اس کے دائیں چل رہا ہوگا اور جنت تک رہنمائی کرے گا، اور یہی فوز عظیم ہے۔ عزیزان محترم، اس کی بہت ساری تعبیرات ہیں، یہاں نور سے ایک مراد دین بھی ہے، یہ دین جس کی زندگی نورانی زندگی ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا، جس کی زندگی میں یہ نور کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا مند عالم اس کے سامنے جو نور رکھتا ہے اس سے وہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو کرتا ہے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز انسان اسی نور الہی کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس کے اندر خدا مند عالم نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے صاحبان ایمان تقوی پر عمل کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، جب اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ گے تو خدا تمہیں دو برابر اجر عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور خدا تمہارے لیے نور قرار دے گا جس کی روشنی میں تم راستہ طے کرو گے۔ توجہ رکھیے گا، پہلی سورہ حدید کی آیت آخرت کے بارے میں ہے، دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تَمْشُونَ بِهِ اس دنیا کے حوالے سے ہے، اگر تم تقویٰ پر عمل کرو گے، رسول پر ایمان لے کر آؤ گے، خدا تمہاری زندگی میں ایک نورانیت کو رکھے گا، اس نورانیت کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کے راستے کو طے کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا، تمہاری زندگی میں پھر کوئی مشکوک شے باقی نہیں بچے گی، پھر تم جہاں قدم اٹھاؤ گے یقین کے ساتھ قدم اٹھاؤ گے، پھر تمہاری زندگی کے اندر کوئی مبہم پہلو نہیں بچے گا، پھر تم شک اور تردد کا شکار نہیں ہوگے۔ توجہ رکھیے گا، بعض افراد دائماً زندگی کو شک اور تردد میں گزار دیتے ہیں، بعض افراد بہت زیادہ شکاک ہوتے ہیں، شک کرنے والے، ہر چیز کے اندر تردد کرنے والے، اپنی ذاتی زندگی کے معاملات سے لے کر معنویت کے اندر، اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ہر چیز میں شک، ہر چیز کے اندر تردد ہے، وضو کرنے کھڑے ہوں گے تو ایک گھنٹے تک وضو کا نل کھلا رہے، کس وجہ سے، کہ شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہاتھ پہ پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، ہاتھ پاک کرنے کھڑے ہوں گے تو تین دفعہ پانی کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا، اس کو کھینچا، تین دفعہ میں پاک ہو گیا، 30 مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم پاک ہوئے ہیں، نہ معلوم کون سی نجاست ہے، خدا تو کہہ رہا ہے کہ 3 مرتبہ میں پاک ہو رہے ہیں، وہ 30 دفعہ میں یقین نہیں کر پا رہا، شک اور تردد کی حالت ہے۔ عزیز آنے والوں، بعض اوقات یہ بیماری ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بیماری تبدیل ہو جاتی ہے چیز، لہٰذا ہمیں شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بہت سارے شکوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، خوب توجہ رکھیے گا۔ لہٰذا اگر انسان، خدا نے بیان کر رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرو سے مراد یعنی دین پر عمل کرو، جب تم دین پر عمل کرو گے، رسول پر ایمان لے کر آؤ گے، تو خدا کیا کرے گا، تمہارے لیے ایک نور قرار دے گا، اس نور کے ذریعے سے تم اپنے راستے کو طے کرو گے، اب تمہاری زندگی نورانی ہوتی چلی جائے گی، اب تمہیں کسی بھی طرف سے اٹھنے والی آواز، کسی بھی طرح کا شبہ، کہ جو آج جوانوں کی تعداد بیٹھی ہے، اس کو دیکھ کے بیان کر رہا ہوں کہ دین کے معاملات میں شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، دین کے معاملات کے اندر شکوک کو آہستہ آہستہ پروان چڑھایا جا رہا ہے، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے گا کہ دین کے اندر، حسینیت کے اندر جو شکوک کو پروان چڑھایا جائے گا، وہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے راستے سے ہٹا کر شک پروان چڑھایا جائے گا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر کسی کے اندر یہ طاقت انشاءاللہ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو امام حسین کے راستے سے ہٹا سکے۔ دشمن نے سر کاٹے ہیں ہمارے، دشمن نے اعضا بکھیرے ہیں ہمارے، دشمن نے بم پھاڑے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، حسینیت کے راستے سے کوئی ہٹا نہیں سکا، ظاہری طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، ایسے ہی ہے۔ لیکن بہرحال اسی حسینیت کے اندر، اسی حسینیت کے راستے کے اندر شکوک و شبہات آ سکتے ہیں، اسی کے اندر امام حسین کی عزاداری کے اندر جا کر دشمن کام کرے گا، تقابل کرے گا۔ کس چیز کا؟ امام حسین کے نام پر ہی امام حسین کے مقابلے میں اس چیز کو لے کر آئے گا جس کی خاطر امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ وہ کیا چیز ہے؟ امام حسین کا دین کے عملی پہلوؤں سے تقابل کرے گا، یعنی شک مٹانے کی کوشش کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا نام لے کر انسان کو اس نماز سے دور یا بے رغبت کرنے کی کوشش کرے گا جس نماز کی خاطر امام حسین نے کربلا میں اپنے دو اصحاب شہید کروا دیے، اسی نماز تقابل میں لے کر آ جائے گا، مذاق اڑائے گا۔ دور نہیں کر سکتا امام حسین سے، نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ چھوڑ دو عزاداری، عملی طور پر نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہے۔ لیکن شک تردید کے اندر لے کر آیا ہے، نماز سے بے رغبت کر دے گا۔ ایسی ہماری کتنی اب ماتمی انجمنیں ہو چکی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو فجر کی نماز تک ماتم داری کرتی ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ادھر اذان ہوتی ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا وہ اپنی ماتم داری کو روک دیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، تو پھر جا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب کیا ہونے لگا کہ اب نہ فقط نہیں روکتے، اذان ہوتی رہتی ہے، متنداری چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ خود گواہ ہوں بہت ساری چیزوں کا، اتنا اس کو آگے بڑھایا کہ سورج نکل آیا، یعنی نماز قضا ہو گئی۔ جیسے ہی سورج نکلا متنداری ختم ہو گئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا چیز ہے؟ امام حسین کے نام پر، امام حسین علیہ السلام جیسا عظیم انسان کہ جس کے پاس فقط 72 ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہم نے یہ تاریخ پڑھی، 72 میں بھی بچوں کی تعداد ہے، بڑے اچھی تعداد بچوں کی ہے۔ ان 72 سپاہیوں میں سے 2 سپاہی عبداللہ ابن سعید اور عمر ابن قرظہ، یہ دونوں کے دونوں وہ ہیں جو نماز ظہر عصر کی ادائیگی کے وقت امام حسین کی ڈھال بنے ہوئے تھے اور دونوں اسی وقت شہید ہو گئے۔ دو افراد امام حسین اس نماز کی حفاظت کو قربان کر رہے ہیں 72 میں سے، یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے، خوب توجہ رکھیے۔ لہذا یہ نور خدا نے دیا ہے، دشمن کام کر رہے گا اور کر رہا ہے کہ اس نور کو بجھائے، لیکن خداوند عالم انسانوں کو ہر ماہ محرم یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ ایک سال گزرتا ہے، تھوڑا سا ہم اس نور سے بعض اوقات انسان دور ہونے کی کوشش کرتا ہے یا ہو جاتا ہے، خداوند عالم پھر امام حسین کے دسترخوان پہ لا کر بٹھا دیتا ہے، پھر آنسوؤں کا رزق عطا کر دیتا ہے، پھر دل میں محبت اہل بیت کا جذبہ جگا دیتا ہے، پھر انسان اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر، چیزوں کو چھوڑ کر فرش عزا پر بیٹھتا ہے۔ عزیزان محترم، میں ایک چھوٹا سا سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جواب آپ خود اپنے آپ کو دیجئے گا۔ اگر یہ ابھی جو بچھانے والے، یہ جو چٹائی تو نہیں ہے، مثلا کپڑا بچھا ہوا ہے، دری بچھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر محرم نہ ہوتا، امام حسین کی مجلس نہ ہوتی، اور کوئی آپ سے کہتا کہ یہ بچھا ہوا ہے آؤ اس پر بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں، آپ میں سے کتنے افراد تھے جو یہاں بیٹھنے کے لیے تیار تھے؟ شاید کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کہتے بھائی یہ کون سی جگہ بیٹھنے کی، یہاں پر پانی پڑا ہوا ہے، جیسے بارش جب ہوتی ہے پانی بھی آ جاتا ہے، بہت زیادہ گیلی ہو رہی ہے جگہ، پانی پڑا ہوا ہے، یہ کون سی جگہ بیٹھنے کی، چلو کہیں اور بیٹھتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ فرش عزا ہے، ابھی اسی مجمع کے اندر نامعلوم کون کس کس طرح سے، کس کس کیفیت سے زندگی گزارنے والا ہے، سب ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو یہاں بیٹھنا برا محسوس نہیں ہو رہا، یہ امام حسین تربیت کر رہے ہیں، اسی نور کی حفاظت ہے۔ بس یوم قیامت کے دن ہے، ابھی آپ دیکھیں گے، یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہے، ان کے دانی طرف چل رہا ہے، اور ان کو بشارت ہے جنت کی، ایسی جنت کے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ یہ نور اس دنیا میں تھا، کچھ لوگوں نے یعنی مؤمنین نے اس نور کو محفوظ رکھا، یعنی دینداری کو محفوظ رکھا، دوسروں کے کہنے پہ اس دینداری سے پیچھے نہیں ہٹے، اس جمع کو جیسا بھی رکھ سکے زندہ رکھا۔ لیکن میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن وہاں جو نور انسان کا ہوگا جتنی اس دنیا میں اس کی کوشش ہوگی اور ایمان ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ میں آپ سب کو اب اس اگلی گفتگو سے یعنی اگلے جملے سے باہر نکال کر اپنے لیے بیان کروں، انصاف کی نگاہ سے جا کر بات کروں تو کیا میرا نور اور مالک اشتر کا نور قیامت میں ایک ہوگا؟ میرا اپنا جواب ہے کہ ایک نہیں ہوگا۔ میرا نور اور ہمارے یاسر کا نور ایک ہوگا؟ میرا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا نور اور امام حسین علیہ السلام کے غلام جون کا نور جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا امام حسین پر ایک جیسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جون کا اپنا مرحلہ ہے، میری اپنی منزل ہے، میں جتنی اپنی کوشش کر کے اپنے آپ کو نورانیت میں ڈھال سکوں گا وہ میرے وہاں کام آئے گا۔ اسی لیے روایت کو سنتے جائیے، روایت نے بیان کیا کہ بعض افراد کی نورانیت کا دائرہ اتنا ہوگا کہ ان کا نور آگے آگے کے پورے علاقے کو روشن کر رہا ہوگا، بعض افراد کا نور اتنا ہوگا کہ فقط وہ اپنے پاؤں کے آگے دیکھ پا رہے ہوں گے۔ یہ روایات نے محسوس کروایا گیا ہمیں چیزوں کو، ٹھیک ہے محفوظ رکھا، موجود ہے تمہارے پاس، مگر بہت زیادہ دامنہ نہیں ہے اس کا، اتنا ہے کہ فقط اپنے پاؤں کے آگے دیکھ سکو بس۔ بعض کا ایسا ہے کہ پورا عالم محشر روشن ہو۔ آیت اللہ وادی عاملی نے بیان کیا کہ وہاں سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، وہ جو جگہ روشن ہے وہ مومنوں کے نور سے روشن ہے، مومنوں کا نور ہے جو روشن ہے بس۔ عجیب اس چیز کے اندر کہ یہ دنیا کے اندر خدا نے سعادت دی، کچھ لوگوں نے اس کو باقی رکھا، کچھ نے بجھا دیا، جنہوں نے بجھا دیا ان کو قرآن نے منافقوں کا نام دیا۔ اس کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 12 اور 13 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ 13ویں آیت میں بیان کیا یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن یعنی وہی قیامت کے دن جب نور چمک رہا ہوگا مومنوں کا، اس دن منافقین اور منافقات یعنی منافق مرد منافق عورتیں صاحبان ایمان سے ایک درخواست کریں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، اے مومن، توجہ رکھیے گا اپنے جذبے کی طرف، اپنی انشاءاللہ صلاحیت کی طرف۔ منافق مومن سے کہے گا انظرونا، اے مومن ہماری طرف دیکھو، تھوڑا سا دیکھو سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہارا جو نورانی چہرہ دمک رہا ہے اس نورانی چہرے کو ہماری طرف کرو، کیوں؟ کیونکہ ہم تاریک ہیں، اس وقت ہم تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انظرونا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں، کچھ حصہ حاصل کر لیں۔ مومنین انہیں جواب دیں گے، توجہ رکھیے گا، قیل ارجعوا وراءکم، مومن ان کو جواب دے گا آج پلٹو اپنے پچھلے کی طرف، فالتمسوا نورا، اور آج اپنے پچھلے کی طرف سے آؤ، پلٹو اور وہاں سے نور حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یاد کرو دنیا کی زندگی میں ہم ساتھ رہتے تھے، ہم ایک جگہ رہتے تھے، ہم تم سے کہتے تھے کہ دیکھو دین پر عمل کرنا ضروری ہے، تم مذاق اڑاتے تھے، ہم تم سے کہتے تھے دیکھو حلال و حرام کا خیال کرنا ضروری ہے، تم مذاق اڑاتے تھے، تم کہتے تھے کہ بھائی کون اس دنیا میں حلال حرام کی پرواہ کر رہا ہے، تم کہتے تھے کہ دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے جو راستہ میسر آئے اس پہ عمل کرو، تم ہمیں بیوقوف کہتے تھے۔ قرآن کی دیگر آیتوں کے اندر بیان ہوا کہ مومن کو لوگ سفی کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، انہیں دنیا میں چلنے کا طریقہ نہیں آتا، دنیا میں چلنے کا طریقہ یہی ہے جیسے ہو کام چلاؤ۔ مومن ان کو کہے گا کہ آج پلٹو اپنے پچھلے کی طرف، ہم یہ جو نور لے کر آئے ہیں یہ وہاں سے لائے ہیں، یہاں کے تھوڑی لیے ہم نے کہیں سے، یہ نور ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں، اس نور کو ہم نے وہاں سے اپنے اندر محفوظ رکھا۔ ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اپنے پیچھے سے نور حاصل کرو، وہ جو تم نے نور بجھا دیا تھا۔ اب اس کی تفصیل میں اگلے جوابی ہم نے بیان کیا، یعنی مومن قرآن کو، دین کو، اہل بیت کو، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر چل رہا ہوگا، اپنی نگاہوں کے سامنے چل رہا ہوگا، اپنی زندگی پہ لاگو کرے گا، اسی لیے مومن کا نور اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو یہ تمام پیغامات ملیں گے، قرآن کی باتیں ان کو سنائی دی جائیں گی، نبیوں کا پیغام سنیں گے، آئمہ کی تعلیمات جائیں گی، پسے پشت ڈال دیں گے، پسے پشت ڈال دیں گے۔ خواتین کو مومنین کے پتہ ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کا کربلا کی شہادتوں سے زیادہ بڑا درد بیویوں کی بے ردائی کا تھا، اس کو سب کو پتا ہوگا، سب مومنین مجالس میں اس کو سنیں گے، کہ اہل بیت علیہ السلام کا شہادت سے بڑا درد، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مستند ہے یہ بات۔ چوتھے امام کا وہ جملہ یاد کیجئے کہ جب آنے والے شخص نے چوتھے امام سے کہا تھا، مولا کب تک روئیں گے، کتنا گریہ کریں گے، امام نے کیا کہا تھا، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل تھا، مرا نہیں تھا، نگاہوں سے اوجھل تھا، یعقوب جانتے تھے واپس آئے گا۔ اس کی یاد میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میرے سامنے 18 جوانان بنی ہاشم ذبح ہوئے، میرے بابا مارے، تو مجھ سے کہتا ہے کتنا رو۔ اس پر اس نے شخص نے امام سے پلٹ کر کہا، مولا شہادت تو آپ کے لیے سعادت ہے، آپ اہل بیت سعادت کے راستے پر ہیں، شہادت کے راستے پر ہیں، آپ کے لیے سعادت ہے، یعنی آپ کی تمنا شہادت ہے۔ امام علی ہر جنگ میں جاتے تھے، واپس جب زندہ آتے تھے افسردہ ہوتے تھے، اللہ کے رسول یہ جنگ بھی گزر گئی، مجھے شہادت نہیں ملی، رسول اللہ کہتے تھے علی وہ وقت آئے گا۔ لہذا اس نے کہا کہ شہادت تو سعادت ہے، امام کا جملہ کیا یاد کیجیے گا، امام نے تڑپ کر پلٹ کر یہی تو کہا تھا کہ پھر تو نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ شہادت تو ہمارے لیے سعادت ہے، ہماری سنت ہے، لیکن کیا ماؤں بہنوں کا کھلے سر بازاروں میں جانا بھی سعادت ہے؟ کیا یہ بھی ہمارا حصہ تھا؟ وہ بھی امام کے جملے، شہادت سے زیادہ جو چیز اماموں کو تڑپا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ماؤں بہنوں کا بے ردا بازار میں جانا۔ تمام مومنات کو سنایا گیا ہے پیغام، بارہ مجالس میں بتایا گیا، خود مومنات روئی ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اپنے پردے کی محافظت نہیں کی، یعنی اہل بیت کی تعلیمات کو پشت پہ ڈال دیا، اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق کو سنایا گیا مجالس کے اندر، اہل بیت علیہ السلام کی صلہ رحمی پر مبنی باتوں کو بتایا گیا مجالس کے اندر، مگر اپنی ذاتی زندگی کے اندر میں نے اگر صلہ رحم کو اختیار نہیں کیا، یعنی میں نے آئمہ کی باتوں کو پس پشت ڈال دیا، تھی یہ نور تھا، یہ نور میرے سامنے تھا، میں نے اس چراغ کو پیچھے رکھ دیا، مجھے اس نور کی ضرورت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب جب وہاں ہوگا وہاں کہا جائے گا کہ بھائی یہ نور جو تم ہم سے مانگ رہے ہو تمہیں نہیں دے سکتے، آج کسی کے اندر دینے کی صلاحیت نہیں، کسی کے اندر اس نور کو لینے کی صلاحیت نہیں، قیل ارجعوا وراءکم، آج پلٹو پیچھے کی طرف، فالتمسوا النور، اور وہاں سے نور حاصل کرو۔ جیسے ہی یہ گفتگو ہوگی ان مومنین کے درمیان، قرآن بیان کر رہا ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَعْضٌ، یہ گفتگو ہوگی اور ان کے درمیان ایک حائل آ جائے گی، یعنی ابھی یہ مومنین آمنے سامنے تھے، اب ایک دم سے ایک رکاوٹ آ جائے گی، ایک دیوار، اس کے اندر ایک دروازہ آئے گا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَالظَّاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس دروازے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جو حصہ مومنوں کی طرف ہوگا وہ رحمت والا ہوگا، اور جو حصہ منافقوں کی طرف ہوگا وہاں عذاب ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ اور اس کے بعد اگلے جملے، یُنَادَوْنَهُمْ، یہاں پر یہی منافق دوبارہ ان کو پکاریں گے، کس کو؟ جو نورانیت والے مومنین ہوں گے، پکاریں گے، اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اے مومنو، یعنی آواز آئے گی، دروازہ ہوگا، دیوار ہوگی، مگر ایک دوسرے کو آواز سنائی دے گی، یہ منافقین ان مومنوں کو کہیں گے، اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اے برادر مومن، کیا ہم ساتھ نہیں تھے؟ توجہ رکھیے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ہوں گے، ایک جگہ ہوں گے، اس کو آیت اللہ جوادی عامی نے بیان کیا، ممکن ہے بعض افراد ایک گھر میں ہوں، وہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تعجب مت کیجئے گا، حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح کے ساتھ رہتا تھا نہیں رہتا تھا؟ رہتا تھا، اولاد تھا، سگی اولاد تھا، لیکن آیا نوح کا بیٹا مومنوں میں سے ہے یا کافروں میں سے؟ کافروں میں سے، خدا اللہ نے کہا کہ نوح تمہارا اہل نہیں ہے، اس کو بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، یہ نکل گیا تمہارے دائرے سے، حالانکہ سگا بیٹا ہے، امام نے بیان کیا، عدل جوان نے بیان کرتے ہیں اس کو، یہ پکار کر کہیں گے الم نکن معکم، اے برادر مومن، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہے گا بلا تھے، کیوں نہیں ساتھ تھے، یہ تو ہم تمہیں سمجھاتے تھے اس محفل میں، ہم تمہیں بلاتے تھے کہ آؤ مجلس امام حسین پہ آؤ، ہم تمہیں بلاتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اپنی سعادت کا راستہ طے کرنا ہے تو سوائے اہل بیت کے کوئی اور دروازہ نہیں ہے، تم کہتے تھے کہ نہیں اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا، ہم نے اہل بیت کے راستے پر نہیں آنا، تم اہل بیت کے علاوہ دوسروں کے پیچھے چلنے کو سمجھتے تھے وہ سعادت ہے، نہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، ہم ساتھ تھے، بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو خود بلا میں ڈالا، مشکل میں ڈالا، تربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، تم جو ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں رہ گئے یہاں تک کہ خدا کا امر آ گیا، یعنی موت آ گئی. بس عزیزان محترم، فوز عظیم تک پہنچنے کی ایک نشانی خدا نے کیا بیان کی؟ مومن کا اپنے نور کی حفاظت کرنا، وہ نور جو خدا نے مجھے اور آپ کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. میں اور آپ بخدا جو آخری چند منٹ ہیں اس کے اندر بیان کروں، میں اور آپ خدا کی جانب سے انتہائی خوش نصیب خلق ہوئے ہیں، انتہائی خوش نصیب خلق ہوئے ہیں. میں اس کو ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے عالم ملکوت کی بات، یعنی اپنے آپ کو وہاں میں لے جا کے کھڑا کیجئے اور تھوڑا سا محسوس کرنے کی کوشش کیجئے. تصور ہے، تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اس عالم میں ہوتے ہیں، خدا ہمیں زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتا، ہمیں زمین پر بھیجنے کے ساتھ خدا مند عالم کچھ چیزوں کو اختیاری رکھتا، کہتا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اچھا اب تم اس دنیا میں جا رہے ہو، خود تمہیں میں سالم جسم دے رہا ہوں، اس جسم کو لے کر جاؤ. ناقص جسم لوگ یا سالم لوگ ہیں، آپ کا فیصلہ کیا ہوتا؟ تیزی کے ساتھ ساتھ چلیے گا، تمہیں ختم ہو گیا. خدا کہتا ہے ناقص جسم بھی جا سکتا ہے دنیا میں، سالم بھی جا سکتا ہے، کیا لے کر جاؤ گے؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ خدا یہ سالم جسم ملی بھی ہے نعمت، الحمدللہ. خدا مند عالم وہاں ہمیں ولایت امیر المومنین کی حقیقت دکھاتا، اس کی نورانیت دکھاتا، اس کی تجلی دکھاتا، اور کہتا کہ زمین پر جانے والے کچھ ایسے ہیں کہ جو بغیر اس ولایت کے جائیں گے، اور کچھ نے انتخاب کرنا ہے، تم اپنا انتخاب بتاؤ، تم اس ولایت کے بغیر جاؤ گے یا اس ولایت کے ساتھ جاؤ گے؟ فیصلہ کیا ہوتا؟ یا کے ساتھ جائیں گے، اس کے بغیر زندگی کیا کرنی ہے؟ خدا وہاں پر امام حسین علیہ السلام پر بہنے والے آنسوؤں کو مجسم کر کے دکھاتا کہ دیکھو جو حسین پر روئے گا زمین پر جا کر، اس کے لیے یہ نورانیت ہے جب وہ واپس آئے گا. تم یہ نور امام حسین علیہ السلام کر آنسو بہانے کی جو نورانیت ہے، یہ نورانیت لے کے جانا چاہتے ہو یا اس کے بغیر جانا چاہتے ہو؟ آپ کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا تھا فیصلہ؟ خدایا یہ نورانیت چاہیے. خدا مند عالم نے بغیر پوچھے، بغیر ہمارے اختیار کے یہ ساری چیزیں کر دیں کہ نہیں کر دی ہمارے ساتھ؟ کر دی. تو میں نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان؟ ہمارے پاس جو نور موجود ہے عزیزان محترم، وہ نور معمولی نہیں ہے. اور دشمن نے یعنی شیطان نے اسی چیز کو ٹارگیٹ کیا تھا قیامت، جب اس نے آدم کی خلقت کے وقت کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا. کہاں بیٹھ کر بہکاؤں گا؟ صحرا کے اندر بیٹھوں گا، جنگل میں چلا جاؤں گا، پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا؟ نہیں. کہاں بیٹھوں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیری سیدھے راستے کی جو صراط ہے، یعنی صراط مستقیم ہے، اس پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک مجسم لفظ کے اندر رسول اللہ کے ساتھ افراد بیٹھے ہوئے تھے اور صراط مستقیم کی بات آئی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کی خصوصیت کو بیان کیجئے. اب خصوصیات کو الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا تھا، رسول اللہ نے مجسم دکھا دیا. جیسے یہ سوال ہوا وہاں سے امام علی علیہ السلام داخل ہوئے، جیسے ہی مولا داخل ہوئے رسول اللہ نے اشارہ کیا ھذا علی صراط المستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے، یہ علی صراط مستقیم ہے، یعنی علی کا راستہ صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہر مسلمان خدا سے مانگتا ہے نماز کے اندر، یعنی علی کے راستے پر چلنا ہے. خدا یا یہ صراط مستقیم ہے. شیطان نے قسم کھا کر کیا کہا؟ اس پر بیٹھوں گا. علی کے راستے والوں سے شیطان کی خاص دشمنی ہے، چونکہ نور خاص ہے علی والوں کے پاس. اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کیا، تمام چیزیں مستند ہیں ہمارے یہاں کتابوں کے اندر. بس اس نور کو بچانا ہے، نہ فقط بچانا ہے، اس نور کو بڑھانا ہے، بڑھاتے ہوئے آگے لے کر جانا ہے. جس نے اس نور کی حفاظت کی اور اس کو بڑھایا، اس نے دنیا کے اندر کچھ کیا. مثال آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھ دوں. اس نور کو جس نے ظاہری طور پر جو ایک انسانی کیپیسٹی ہے، شاید اس کے اندر ایک کمال کی منزل تک پہنچایا، ان میں سے ایک شخصیت کا نام امام خمینی ہے. اسی نور اس ذہنیت کو انہوں نے پروان چڑھایا، اس مقام تک پہنچے کہ اس صدی کے اندر ایک انقلاب برپا کیا. اس انقلاب کے پیچھے کون سی نورانیت تھی؟ انہوں نے خود بیان کیا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم کا ہے، جو کچھ ہے امام حسین کی بدولت ہے. ایسا نور انہوں نے امام حسین سے لیا، ایسی حرارت امام حسین سے لی جس کو رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ ان قتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کے قتل سے ایک حرارت مومنوں کے دلوں میں ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. اس حرارت کو ٹھنڈے نہیں ہونے دینا، اس نور کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. انہوں نے اسی سے نورانیت حاصل کی، پورے عالم اسلام کو نورانیت عطا کر دی، عالم اسلام کو عزت عطا کی. وہ اسلام جس کے لیے کمیونزم والے سوشلزم والے مذاق اڑاتے تھے 70 کی دہائی میں کہ یہ اسلام ان لوگوں کا مذہب ہے جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اسلام لوگوں کو جو ہے وہ ایک خاص قسم کی عبادات اور عادت میں ڈال دیتا ہے. یہ اسلام معاشرے کے اندر کوئی رول پلے نہیں کر سکتا، یہ اسلام کا مذاق ہوتا تھا. آج اسی انقلاب کی بدولت وہی اسلامی حکومت دنیا کی سیاست میں اپنا پہلا حرف ادا کرتی ہے، اسی اسلامی انقلاب کی. کیوں؟ یہ حسینیت ہے، یہ نور، اس نور کا پروان چڑھا ہے. بس آخری جملات، اسی نور امام حسین سے، اسی انقلاب سے تاثیر لیتے ہوئے ایک اور شخص ہے کہ جو دوسری دنیا سے آیا، دوسری دنیا سے آنے سے مراد اوپر سے نہیں آیا، یعنی شیعت سے باہر سے آیا، لیکن اس نے امام حسین کے نور کو سمجھا، پہلے خود اپنایا، اپنے وجود پر طاری کیا، اپنے وجود کو مکمل نورانیت حسین سے جب اس نے آغشتہ کر لیا، پھر اپنے نور کو پھیلایا. کون ہے؟ شیخ ابراہیم زکزکی نائجیریا کا مرد مجاہد. حسینیت کے نور کے اندر ڈوب گیا یہ شخص، اس نے اس نورانیت کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیا، پریزرو کیا، اور اس کے بعد اس نور کو جب پھیلایا تو جس سرزمین پر کوئی ایک شیعہ نہیں تھا وہاں اس وقت تقریباً 1.25 کروڑ کی تعداد میں امام علی علیہ السلام کے شہدائی، مولائی اور فداکار موجود ہیں. توجہ کیا آپ نے، یہ نور ہے، یہ نور ہے حسینیت، یہ نور الہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ نور کامیابی تک کون پہنچے گا؟ جو اس نور کی حفاظت کر کے قیامت میں لے کر آئے گا، یہ نور پھر اس کے آگے آگے چلے گا. کربلا کے شہدا نے اسی نور کی حفاظت کی، شہدا کربلا کو یہ نور دیا گیا تھا، انہوں نے اس نور کی حفاظت کی، بچا کے رکھا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی نور کے اندر اپنے آپ کو ضم کر دیا. بس وقت ختم ہو گیا، تھوڑا سا اوپر چلا گیا. وقت عزیز ہوں، آج بھی ایک اسی فدائی کی شہادت کا تذکرہ ہے جو نور امام حسین میں ضم ہو گئے، جس نے اپنے وجود کو امام حسین کی خاطر قربان کیا. سن میں چھوٹا ہے، سن کم ہے، 13 سال کا ایک نوجوان ہے جسے ابن حسن کے نام سے تاریخ جانتی ہے، قاسم ابن الحسن علیہ السلام. عزیز، وہ وقت آتا ہے کہ حضرت قاسم جو یتیم ہیں امام حسن ہیں، اپنے گھر کے بڑے فرزند میں 13 سال کا سن ہے، عاشور کی رات جب امام حسین کل کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، تمام افراد کو بتا رہے ہیں کہ تم شہید ہوگے، تم فلاں جگہ شہید ہوگے، تم ایسے شہید ہوگے، قاسم توجہ سے اپنے امام اور اپنے چچا کی گفتگو سن رہے ہیں. سننے کے بعد سب کے نام آئے، قاسم سنتے رہے، ان کا نام نہیں آیا. جب بات ختم ہو گئی، اٹھ کر آئے، چچا جان اجازت ہے ایک بات پوچھوں؟ کہاں بیٹا پوچھوں؟ کہا چچا یہ بتائیے، آپ نے سب کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا، میرا نام اس شہدا کی فہرست میں نہیں ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ امام حسین جواب دیتے ایک جملہ پلٹ کر کہا، بیٹا یا وہ نہیں، یا کیف عندک الموت، اے میرے بیٹے پہلے یہ بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ حضرت قاسم نے پلٹ کر کہا، احلا من الاصل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے وہ موت جو امام رب کے قدموں پر آئے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے وہ موت کے جس کے وقت انسان جاتے جاتے اس دنیا میں جو آخری چیز دیکھے وہ اپنے زمانے کے امام کا رضایت والا چہرہ دیکھ کر جائے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے. احلا من الاصل. اب جب جناب قاسم نے کہا احلا من الاصل، امام حسین نے خبر دی، بیٹا قاسم ان شہدا کی فہرست میں تمہارا نام تو ہے ہی، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. اتنا سننا تھا قاسم تڑپ گئے، چچا کیا یہ فوج اشقیہ ہمارے خیموں پر حملہ کر دے گی؟ کیونکہ جانتے ہیں علی اصغر تو چلنے کے قابل نہیں ہیں، علی اصغر تو گہوارے میں رہتے ہیں. امام حسین نے یقیناً خبر دی اور شاید قاسم کو بتایا ہو کہ بیٹا فوج اشقیہ خیموں پر بھی حملہ کرے گی. عزیزان محترم، زحمت تمام کرنے دوسری جگہ مجلس شروع ہو گئی. اب وہ وقت آ گیا، حضرت قاسم نے دیکھا بھی ایک ایک کر کے سارے مجاہدین جا رہے ہیں، جا کے سب اس نور ولایت پر قربان ہو رہے ہیں. حضرت قاسم امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، چچا جانے کی اجازت دیجئے. تاریخ میں بیان کیا امام حسین نے منع کر دیتے ہیں، پھر جناب قاسم آتے ہیں، پھر امام حسین منع کرتے ہیں. مقتل کا راوی نقل کرتا ہے کہ اب جب امام حضرت قاسم آئے تو اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں پر گرا دیا، امام کے قدموں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، پاؤں کو چومتے ہیں، میرے مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے، میرے مولا مجھے جانے کی اجازت چاہیے. عزیز امام حسین نے قاسم کو کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگایا. تاریخ بیان کرنے والے نے لکھا کہ اتنا یہ چچا بھتیجا مل کر روئے کہ دونوں بچ کھا کر زمین کربلا پر گر گئے. بس کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوا میرے مولا اٹھے، حضرت قاسم کو آمادہ کیا، حضرت قاسم کو جانے کی اجازت دی. اب حضرت قاسم میدان کی طرف روانہ ہوئے. عزیز و سن جناب قاسم کا چھوٹا ہے، امام حسن نے امام حسین نے کام انجام دیا، امام حسن کا امامہ قاسم کو پہنایا اور جو پیراہن پہنا ہوا تھا اس پیراہن کو چاک کر دیا، اس کے بعد قاسم کو روانہ میدان کر دیا. عزیز و بس یہ امام حسن کا بیٹا میدان میں جاتا ہے، دشمنوں سے مقاتلہ و مقابلہ کرتا ہے. حضرت شامی دیکھتا ہے، کہتا ہے میں اس جوان کو اس کی سواری سے نیچے گراؤں گا. آگے بڑھ کر سر پر ایک ضربت لگاتا ہے، حضرت قاسم سے اب سنبھلا نہیں جاتا. حضرت قاسم آواز دیتے ہیں، السلام علیک یا عماہ، اے میرے چچا میرا سلام قبول کیجئے. عزیز و تاریخ کے جملے سنیے گا، مورخ نے بیان کیا، جیسے ہی یہ صدا آسمان پر بلند ہوئی میں نے حسین کو دیکھا، جیسے جیسے کہ اس طرح سے ایک جھپٹنے والا پرندہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، حسین اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. ابھی وہ دشمن چاہتا تھا قاسم کا سرتن سے جدا کرے، حسین اس کے سرحانے پہنچے، اس قاتل کا مقابلہ کیا، اس نے آواز دی اپنی فوج کو، اس کی فوج کے سپاہی اس کی مدد کے لیے آ گئے. بس اب قاسم کا جنازہ زمین پر پڑا ہوا ہے، قاسم زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی فوج ہے، ادھر بھی تڑائی ہے. اسی اثنا میں اب جب تھوڑی دیر بعد جب خاک و غبار زمین پر بیٹھتا ہے، میرے مولا قاسم پر نگاہ ڈالتے ہیں. ارے قاسم زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، حسین نے حسرت بھری نگاہ ڈالی. عزیز و تاریخ میں بیان ہوا نا، حسین نے ایک نگاہ حسرت علی اکبر پر ڈالی تھی جب علی اکبر اجازت لینے آئے تھے، ایک حسرت بھری نگاہ قاسم پر ڈالی جب وہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں. میرے مولا نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال تیرے چچا پر بہت گرا ہے، ارے تو اسے آواز دے مدد کے لیے مگر وہ تیری مدد کو نہ آ سکے، اور جب پہنچے تو تیرے کام نہ آ سکے. بس امام حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، خیموں کی طرف لے کر چلے. تاریخ نے بیان کیا قاسم کے جسم کے بند کھل گئے تھے، زمین کربلا پہ قاسم کے پاؤں نشان بناتے گئے. خیمے میں پہنچے، علی اکبر کے سرحانے قاسم کو رکھا، ام فروا تمہاری قربانی کو خدا نے قبول.
سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون.
بار الہ استغفرک، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ، جہاں مومنین آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما. پروردگار جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ کچھ تکفیری افراد جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر داخل کیے گئے تاکہ عزاداری کو نقصان پہنچایا جا سکے، خدایا تم تمام دشمنوں سے عزاداری عزاداروں کو محفوظ فرما. مومنین بھی انشاءاللہ اپنی طرف سے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو انجام دیں. پروردگار تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما، تمام مراجع عظام کو رہبر معظم کو صحت سلامتی کو لعمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.